الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم فاثبتوا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مسلمانوں کے لیے جو موجودہ لمحات گزر رہے ہیں وہ یقیناً آزمائش کی صورت اختیار کر رہے ہیں. اور آزمائش سے بھاگنا یا آزمائش سے منہ چھپانا دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے. میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک خطبے میں نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا: لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنے سامنے ہونے کی تمنا نہ کیا کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن جب دشمن سے ملاقات ہو جائے تو پھر ثابت قدمی کا اظہار کیا کرو. بظاہر ہمارے اوپر اس وقت کوئی دشمن مسلط نہیں ہے، اور ہمارے ملک میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بطور ایک خاندان اور ایک فیملی کے اس غرہ زمین پر آباد فرما دیا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام انسانیت ایک جسم کی طرح ہے، جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم بے سکون ہوتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت جو مسلمان امت کی حالت ہے وہ یقیناً ایسی ہی ہے کہ ہمارے جسم کے ایک حصے پر حیوانیت اور بربریت کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، غیر انسانی سلوک اور انسانیت سوز رویے کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں جبکہ بظاہر دنیا کے وسائل اور اسباب اور آلات جنگ اور حرب ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہم براہ راست دشمن سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں امت مسلمہ کے لیے کون سا لائحہ عمل اختیار کرنا ضروری ہے، فائدہ مند ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ آپ سب حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل مغرب جو مسلمانوں کو طریقے طریقے سے تنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے تکالیف کے اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کا یا حقوق انسانی کا ایک عجیب اور غریب سا تماشا بار بار مسلمانوں کے آگے رکھتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق چور کو حد نافذ کرتا ہے تو اہل مغرب کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس سزا میں انسانیت کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ جب زانی کو رجم کی حد نافذ کی جاتی ہے تو بھی کفار کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ ایسا کرنا انسان کے حقوق کی خلاف ورزی، اور جب قاتل کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہوتا ہے تو بھی اغیار اور اہل مغرب وہ شور مچاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اب جو ان کی اپنی سزا ہے پھانسی، وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ اس سزا کو بھی قلدم قرار دینا ضروری ہے۔ اور تصویر کا دوسرا رخ اتنا بھیانک ہے اور اتنا خطرناک ہے اور اتنا منحوس کہ اس کی تفاصیل مکمل طور پر بیان کرنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. مسلمانوں پر ایک زبردستی کا حکم تھوپا جاتا ہے کہ جمہوریت ہی ترقی کے لیے ضروری ہے اور جمہوریت ہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے پر آگے چلیں گے تو انسان کی ترقی ممکن ہے ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. اور اس جمہوریت کے نام پر ایسے ایسے ڈرامے رچائے جاتے ہیں, ایسے ایسے سودے بازیاں کی جاتی ہیں, ایسے ایسے ضمیر خریدے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں, ایمان خریدے جاتے ہیں اور ایمان بیچے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے حکومت کے ایوانوں میں ہارس ٹریڈنگ یا گھوڑوں کے کاروبار کے نام سے ایک اصطلاح باقاعدہ مشہور ہو چکی ہے. اور اس پورے کہانی کو لائحہ عمل میں لانے کے جو نتیجے ہیں وہ بھی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری قیادت جو عام طور پہ آتی ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمان نہیں ہوتی ہے اور مسلمانوں کے مسائل حل کرنا ان کی ترجیحات نہیں ہے, اپنے پیسے اور اپنے کیس اور اپنی جائیداد کی حفاظت اور اس پہ ضمانت در ضمانت لینا یہ ان کی سب سے پہلی ترجیح. چلیں دکھانے تک ہی صحیح لیکن اپنے قانون کو خود تو مانو, خود تو تسلیم کرو. جمہوریت اور اس کے لوازمات ہمارے لیے بہت ضروری ہیں لیکن جب یہی جمہوریت کشمیر کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ جمہوریت ضروری کیا بلکہ ان کے لیے جائز ہی نہیں. اسی جمہوریت کا جب فلسطین کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے جمہوریت جائز ہی نہیں ہے. اور جب ایسی جمہوریت بوسنیا کے لوگ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ قابل موت جرم بن جاتا ہے اور ان کو دن دہاڑے قتل کر دیا جاتا ہے. اور الجزائر میں جب امت مسلمہ کے پروانے الیکشن جیتتے ہیں تو پھر اس صورت میں الجزائر میں جمہوریت سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور مصر کے لوگ جب اپنی پسند سے اسلام پسند لوگوں کو ووٹ دے کر حکمران بناتے ہیں تو پھر ایسی جمہوریت کا 12 مہینے کے اندر اندر ختم ہونا ضروری ہے. یہ تو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں ورنہ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ ایک طرف مسلمان کو کہتے ہیں کہ اکثریت کا احترام ضروری ہے اور اکثریت جس طرف مطالبہ کرتی ہے اس طرف کا بات پہ عمل کرنا اور ان تمام چیزوں کو اپنانا ضروری ہے، اور پھر اسی سانس میں جو مظلوم مسلمان ہیں جن کے علاقوں پہ، جن کی زمینوں پہ، جن کے گھروں پہ یہودی یا ہندو یا کوئی اور کافر قابض ہوتا ہے، تو پھر وہاں کے لیے قانون الگ ہے، اور صرف جمہوریت میں دوہرا معیار نہیں ہے بلکہ ہر ہر چیز میں دو معیارات موجود ہیں. حقوق انسانی کا رونا رونے والے جو بار بار آ کے اسلام کو طعنا دیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ عار دلاتے ہیں کہ اسلام کے اندر مرد اور خاتون کا درجہ برابر نہیں، یا اسلام کے اندر انسان کو انسانیت 100 سزائیں دی جاتی ہیں، یہ ساری کہانی ہمارے لیے ہے. جہاں اپنے مفادات پہ ان کی بنتی ہے تو پھر وہاں پہ نہ کوئی انسانی حقوق ہے، نہ وہاں کوئی جمہوریت ہے، نہ وہاں پہ کوئی خواتین کے حقوق ہیں، نہ وہاں پہ کوئی بچوں کے حقوق ہیں. سارے کے سارے قانون حقیقت میں آپ کے اور ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور اسلام کا اس نظریے سے جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جتنے قوانین ہیں اور جتنے حقوق ہیں اور جتنے لوازمات ہیں اور انسانیت کے لیے احترام والی چیزیں ہیں، اس کو طے کرنے والا میں نہیں ہوں، اس کو طے اور ڈیسائیڈ کرنے والے تم نہیں ہو، بلکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں ہم اور آپ مشترک ہیں. جیسے ہمیں انسانی حقوق کی ضرورت ہے، ایسے تمہیں بھی انسانی حقوق کی ضرورت ہے. اور جب ہم دونوں فریقین بن جاتے ہیں تو پھر فریقین کے لیے ضروری ہے کہ ایک حکم ہو، ایک فیصل ہو، ایک جج ہو جو ایسا فیصلہ اختیار کرے اور ایسا قانون سنا دے کہ اس قانون پہ ہماری بھی بھلائی ہو، بہتری ہو، اور اس قانون میں تمہاری بھی بھلائی اور بہتری موجود. وہ قانون کون بنائے گا؟ جو خود انسان ہے، اس کو انسانوں کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہیں جو انسانوں کے خالق اللہ وحدہ لا شریک انسانوں کے بارے میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کے جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء مبعوث کر دیے ہیں، اور یہی انبیاء جو پیغام لاتے ہیں، یہ پیغام حقیقت میں انسان کے لیے فلاح بھی ہے، یہ پیغام انسانیت کے لیے حقوق بھی ہے، اور اسی پیغام کے اندر ہی انسان کو انسان کی طرح جینے کا اور زندگی گزارنے کا قانون اور دستور موجود ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسانیت کے حقوق کا علم بردار اس کائنات نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے بڑا انسانیت پر احسان کرنے والے محسن انسانیت اس تاریخ اور اس کائنات کے اندر کوئی گزرے ہی نہیں ہے، اور یہ صرف ہمارے دعوے نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی اس دعوے کے اوپر ثبوت موجود ہے۔ جب کافروں نے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اور آپ کے اسلام کے پیغام کو رد کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں ایک طویل عرصے تک تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم ہی مجھے صادق کہتے تھے، تم ہی مجھے امین کہتے تھے، تم ہی مجھے اس پورے بستی کے سب سے بہترین آدمی کہتے تھے، مجھ سے فیصلے کرواتے تھے۔ اور قریش کی جب لڑائی ہوتی تھی تو تم ہی مجھ سے کعبہ کے دروازے پہ حجر اسود نصب کرواتے تھے، اور جب پیغام قرآن کریم کا اور دین اسلام کا میں پہنچا رہا ہوں تو اب تم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غور کیجئے کہ جیسے اس زمانے کے کافر اور مشرکوں کے معیار دوہرے تھے، کبھی وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور کبھی آپ کو خیر و اہل مکہ کہتے تھے اور پھر اس کے بعد گالم گلوچ بھی کرتے تھے، آپ سے جھگڑتے بھی تھے، آپ کو بد دعائیں بھی دیتے تھے اور آپ کے جان کے در پہ تھے، ہر جگہ لڑائی کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ یہ جو دوغلا معیار اس زمانے کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ لے کر چلے ہیں، آج بھی یہ دوہرا معیار اور یہ ڈبل پالیسی کافروں کی طرف سے موجود، اور یہ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، حالانکہ ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو ان کی انسانیت کا درس واپس تھوکے ہوئے چاٹنے کی طرح چاٹنا چاہیے کہ کس طرح انسان کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں اور کس طرح انسان کو باقاعدہ علل اعلان جانور کہتے ہیں اور جانوروں والا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اخلاق عالی کیا ہوتے ہیں اور انسانیت کا احترام کیسا ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بتاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلی غزوہ غزوہ بدر میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ دشمن سے سامنا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو خاتون پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، دشمن سے میدان کارزار میں آمنا سامنا ہو رہا ہے، لیکن صحابہ سے کہا کہ یہ بات سن لو کہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہمارے دین میں نہیں ہے، کسی معذور پر تلوار تاننے کی اجازت نہیں ہے، کسی امن والے شخص پر تلوار تاننے کی اجازت نہیں ہے، جس نے کعبے کے پردوں سے لپٹ گیا ہے اس پر تلوار تاننے کی اجازت نہیں ہے، جو حرم میں داخل ہو چکا ہے اس پر تلوار تاننے کی اجازت نہیں، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے اس کے گھر میں داخل ہو کر حملہ کرنے کی اجازت نہیں، جس نے مسلمانوں کے قاعدے اور قانون کو تسلیم کر لیا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں، جس نے اپنے اسلحے چھوڑ دیے ہیں، تلواروں کو میان میں ڈال دیا ہے، تیروں کو ترکش میں رکھ دیا ہے، ان کے ساتھ بھی لڑائی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور خیبر کے موقع پر یہی بیمان یہود جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قسم قسم کی سازشیں کی تھیں، اور کبھی ایک دشمن کا ساتھ دیتے تھے کبھی دوسرے دشمن کا ساتھ دیتے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور طریقے طریقے سے دشمنوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اور یہ ہمیشہ سے یہود کا طریقہ رہا ہے کہ یہ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں، خود ان کے اندر آمنا سامنا کرنے کی جرأت ہی نہیں ہے۔ خیبر میں بھی یہ منافقین اور کفار قریش کا سہارا لیتے تھے اور شرارت کرتے تھے، اور آج بھی یہ جی فائف اور جی ٹین کا سہارا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور سہارا موجود ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا تو خیبر کے یہودیوں کا ایک سیاہ حبشی چرواہا جو ان کی بکریاں چراتا تھا، اس کو ایک دن یہ شوق ہوا کہ یہ نئے پیغمبر جو تشریف لائے ہیں بہت مشہور ہیں اور ہر جگہ ان کا ذکر ہے، یہاں تک کہ خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، تو میں جاؤں اور پیغمبر کی زیارت کروں اور ان سے ملاقات کروں۔ یہ داعیہ لے کر وہ چرواہا قلعے سے باہر نکلا اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کر اس نے کہا کہ پیغمبر کہاں ہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ فلاں خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ اس خیمے میں چلے جائیے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت سے ہوگی۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ جب میں نے اس خیمے کی حالت باہر سے دیکھی تو مجھے یقین آیا ہی نہیں کہ اتنے بڑے پیغمبر اور اتنے بڑے مسلمانوں کے امیر اور قائد اس معمولی سے چمڑے کے اور کھجور کی چھالیوں کے خیمے کے اندر موجود۔ سب سے پہلے یہیں سے ہی فرق آپ دیکھ لیجئے کہ یہود اور نصارہ، ان کے نخرے مشہور تھے، وہ سونے سے جڑے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کو دیکھ کر اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے قائد ہیں، یہ کیسے بادشاہ ہیں، کیسے امیر ہیں کہ جن کا خیمے اتنا سادہ ہے، اس کے اندر کوئی دنیا کے تکلفات موجود ہی نہیں۔ اور وہ چرواہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا اور آپ کی صداقت اور سچائی کی یہ دلیل تھی کہ جو بھی آپ سے ملاقات کرتا تھا وہ آپ کا شیدائی بن جاتا تھا اور آپ پر ایمان لانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا تھا. اس چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں آپ پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ہر انسان کے برابر حقوق ملیں گے اور تم سے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو چرواہے نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, میں تو ایک غلام ہوں, میں تو حبشی ہوں اور میں تو سارا دن بکریاں لے کے گھومتا رہتا ہوں, میرے جسم سے بدبو آتی ہے, کیا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میں اور آپ کے جو یہ باقی ساتھی ہیں یہ برابر ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جی ہاں, اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو جیسے ہمارے دیگر صحابہ ہیں ایسے تم بھی ہو, اور تمہیں ہم اپنے سینے سے لگائیں گے, تمہیں ہم اپنے معاشرے میں وہی عزت دیں گے جو ایک انسان کی عزت اللہ تعالی نے اس کو دی ہے. ظاہر بات ہے کہ چرواہے کے لیے تو یہ ایک زندگی کا انقلاب تھا اور وہ عقل مند آدمی تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وہ لا کر اور مسلمانوں کے لشکر کا حصہ بن گیا. آپ نے اس چرواہے سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, یہ جو تمہارے پاس خیبر کی یہودیوں کی بکریاں موجود ہیں, پہلے جاؤ اور یہ جتنی بکریاں ہیں یہ اپنے مالکان کو واپس کرو اور ہر ہر بکری اس کے مالک کو پہنچا دو, اس کے بعد جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس چرواہے نے حیرت کی کہ یہ تو دشمن کی بکریاں ہیں, آپ خیبر پہ حملہ کرنے آئے ہیں اور خیبر کا محاصرہ آپ نے کر لیا ہے اور اسی خیبر والوں کی یہ بکریاں ہیں, تو چاہیے تو یہ کہ آپ کہتے کہ بکریاں ضبط کر لو, قبضہ کر لو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ان بکریوں کا اپنے مالکان کو واپس کرنا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مال غنیمت جو میدان جنگ میں دو بدو لڑائی سے حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے, یہ جو تم لے کر آئے ہو یہ دو بدو لڑائی سے حاصل ہونے والا مال نہیں ہے, اس لیے یہ مالی غنیمت بھی نہیں. اس چرواہے نے وہ تمام بکریاں خیبر والوں کو واپس کر دیں اور واپس آ کر اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد میں مشغول رہا. جب لڑائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ شہداء میں مجاہدین میں ایک لاش ملی ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور کالا ہے, حبشی ہے اور اس کے جسم سے بدبو آتی ہے, شاید کہ کوئی دشمن کا شخص ہمارے اندر آ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا آپ نے کہا کہ اس کو میں جانتا ہوں, اور اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی, اس نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا, اس نے کوئی زکوٰۃ بھی نہیں دی, اس نے کوئی حج بھی نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیا ہے, اور جنت میں اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کے مقابلے کی نہیں ہے. ہمارے دین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے کہ ایک چرواہا جنت میں محل کا مالک بن رہا ہے, اور ایک چرواہا جس کے جسم سے چرائی کی وجہ سے بدبو آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو مشک اور عنبر کی خوشبو دیتے ہیں. اور یہ تو اس کا نصیب تھا کہ شہید ہو گیا تھا, اگر وہ زندہ رہتا تو زندہ معاشرے کے اندر بھی, صحابہ کے اندر حضرت بلال کو جو عزت ملی ہے زمانہ اس کے اوپر گواہی دیتا. صہیب رومی غلام تھے, آج صہیب رومی کا نام عظمتوں والا نام ہے, عزتوں والا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے صہیب رومی کو جو عزت دی ہے وہ عزت زمانہ جانتا ہے. سلمان فارسی غلام تھے اور مدینہ منورہ کے ایک یہودی کے غلام تھے. کہتے ہیں میں کھجور کاٹتا تھا اور نیچے یہودی کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہ مدینہ میں جو نئے پیغمبر آئے ہیں ان سے جان چھڑانا ضروری ہے. ذرا غور کیجئے گا, آج جو شرارت ہو رہی ہے یہ شرارت سلمان فارسی نے کھجور کے درخت پہ جب چڑھے ہوئے تھے اس وقت بھی دیکھی تھی. اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے رسول اور پیغمبر کو بھیجنے والے ہیں جو غلاموں کو آزاد کریں گے, اور جو انسانوں کو اس کی کم جو اصل عزت ہے وہ دیں گے, اور حقوق انسانی کو مکمل کریں گے. وہیں سے سلمان فارسی نکلے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور پھر جو سلمان فارسی بنے ہیں آج دنیا اس کے اوپر گواہی دیتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ ایک مثال میں نے دی ہے, ایک مختصر مثال دوسری بھی سن لیجئے. پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, پہلے اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت ان مسلمان کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو من وعن مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے, جو صحابہ ہیں, یہ کوئی سیاسی نام نہیں ہے, یہ کسی پارٹی کا نام نہیں ہے. میں ایک کتاب لکھ دوں اور اس کتاب کا نام قرآن کریم رکھ دوں تو کیا اس کی وجہ سے قرآن کریم بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ اہل سنت والجماعت ہر وہ مسلمان ہے جو سنت کو بھی پوری طرح مانتا ہے اور صحابہ کو بھی پوری طرح مانتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے اور اس کے دل میں ان کا ایمان مضبوط. ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر مسلمان کے دل میں یہ شک آ جاتا ہے کہ شاید یہ صحابی مسلمان نہیں تھے, تو یاد رکھیے کہ ایسے ایمان کے ساتھ جنت جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں مسلمان صحابہ کا ذکر فرمایا, کسی آیت, کسی جگہ, کسی مقام پر بھی کوئی استثناء یا کوئی ایسی چیز جس سے آپ نے یا اللہ نے صحابہ میں فرق کیا ہو, ہرگز موجود نہیں. اور ہم خطبے میں حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس صحابی کی طرح بھی تم چلو گے، جس صحابی کے ایمان کے پیچھے بھی تم چلو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دیں گے۔ تو آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ کسی صحابی کو کوئی گالی دے دیتا ہے، کسی صحابی کی مذمت کر دیتا ہے، یہ سب بدبخت ہیں۔ اور عربی میں کہتے ہیں وَوِعَاءُ الْكَلْبِ لَا يَضُرُّ الشَّمْسَ، کتے کے بھونکنے سے سورج کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہی نہیں ہے، اور رات کو جب چودھویں کا چاند چمکتا ہے تو کتا اس کو دیکھ کے بہت بھونکتا ہے، لیکن اس کے بھونکنے سے چاند کے انوارات میں اور چاند کی روشنی میں کوئی فرق آتا ہی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ روم کو لگام ڈالی تھی اور بادشاہ روم کو باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ انسان بن کے چلو، اگر بدماشی کی تو ہم آئیں گے اور تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، دنیا میں تمہیں چھپنے کی جگہ ملے گی ہی نہیں۔ اور بادشاہ روم ڈر گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ روم کے ساتھ جنگ بندی کر دی تھی، سیز فائر جسے کہا جاتا ہے وہ کر دیا تھا۔ اور حضرت معاویہ نے یہ سوچا کہ فلاں تاریخ تک ہمارا سیز فائر کا معاہدہ موجود ہے، جس دن یہ جنگ بندی کا اعلان ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے میں بارڈر پہ فوج ڈال دیتا ہوں، مجاہدین ڈال دیتا ہوں، جیسے ہی تاریخ گزرے گی میں اپنی فوج کو آرڈر کر دوں گا کہ آگے بڑھو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ کی جو چالیں ہوتی ہیں اس میں سرپرائز اور اچانک حملہ، اس کا بہت بڑا عمل ہے، دخل ہے۔ ایسا ہی ہوا، ایگریمنٹ کی تاریخ ختم ہوئی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو آرڈر کر دیا کہ حملہ کرو، آگے بڑھو۔ اور چونکہ سرپرائز اٹیک تھا تو اس لیے رومی پہلے سے تیار نہیں تھے، اور مسلمانوں کو بڑی بڑی زمینیں ملیں، بڑے بڑے محلات ملے، مال مویشی ملے، بہت ساری فتوحات بھی ملیں، غنیمت بھی ملی۔ لیکن ایک صحابی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، منہ پہ کپڑا لپیٹا ہے اور دور سے آواز دیتے ہیں کہ یا عباد اللہ وفا ان لا غدر، یا عباد اللہ وفا ان لا غدر۔ قریب آنے پر پتہ چلا کہ حضرت عمر ابن عبسا رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ابتدائی صحابہ میں سے وہ تھے، اور تشریف لائے اور حضرت معاویہ سے کہا یہ جو آپ نے مزاحمت کی ہے، حملہ کیا ہے سیز فائر کے ختم ہوتے ہی، یہ حملہ جائز نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو پاسداری پوری کی ہے، اور جب ایگریمنٹ کی تاریخ ختم ہوئی تو اس کے بعد میں نے حملہ کیا ہے، اس سے پہلے میں نے حملہ کیا نہیں۔ حضرت عمر ابن عباس نے کہا نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جب بھی کسی کا کوئی عہد ہو جائے جنگ بندی کا، تو جب تک اس کو واضح پیغام نہ دے دے کہ اب ہمارا اور آپ کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اور اب ہمارے اور آپس کے آپ کے درمیان میں آپس میں کوئی امن کا معاہدہ نہیں ہے، اس سے پہلے حملہ کرنا جائز نہیں۔ واضح طور پہ اعلان کریں، اس کے بعد پھر جو اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق حملہ کیجیے۔ تو یہ بےمان، یہ یہود اور یہ مجرم، یہ منحوس جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں نہ بچوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ انسانیت ہی ان کے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں، ये हमें दिन रात ह्यूमन राइट्स के भाषण देते हैं और हमें दिन रात वुमेन राइट्स की कहानियां सुनाते हैं और हमें दिन रात चिल्ड्रन राइट की बातें करते हैं। अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब तो कहते हैं कि जी LGBTQ XYZ फलाना ढिमाका वो भी हैं और उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। शर्म तुमको मगर नहीं आती, तुमने जो फलस्तीन के मुसलमानों के साथ किया है इसके बाद किस मुंह से तुम ये बातें करते हो? और इस दुनिया में और कायनात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बढ़कर राइट्स एक्टिविस्ट और इंसानियत के मोहसिन, इंसानियत छोड़िए बल्कि कैदियों के जो हुकूक हैं वो भी हदीस में मौजूद हैं, जानवर के हुकूक भी हदीस में मौजूद हैं, हर किस्म के हुकूक मौजूद हैं। इसलिए अगर गलती है तो वो हमसे हुई है। हदीस में आता है, मुझे अपनी उम्मत की फिक्र है कि इनमें माल बढ़ जाएगा और इनको मौत से डर लगेगा, और जब इनको मौत से डर लगेगा तो ये जिहाद छोड़ देंगे, और जो कौम जिहाद छोड़ देती है उसके ऊपर बहुत जल्द जिल्लत आ जाती है। आज जो हमारी हालत है इसके अंदर हमारा अमल दखल मौजूद है। जिस तरह अपने दिफा का इंतजाम कुफार ने किया है, ऐसे अपने दिफा के ऊपर हम भी मेहनत करते तो आज हम इतने बेबस न होते। अल्लाह ताला हमें अपने दिफा की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें अपनी आलम के अंदर इज्जत और अपना रोब और अपना मकाम कायम करने की तौफीक दे। بسم الله الرحمن الرحيم آج کل کچھ سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے نام پہ امداد جمع کرنا شروع کی ہے پہلا سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں فلسطین کہاں ہے کس بر اعظم میں واقع ہے اس کے حدود اربعہ کیا ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں جو لوگ یہ اپیلیں کر رہے ہیں اگر آپ ان کا امتحان لے لیں تو یہ امتحان میں فیل ہوں گے پاس نہیں ہوں گے اس لیے عقل مند مسلمان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے خامخائی میں اپنے اموال کو برباد نہ کریں فلسطین کے مسلمانوں کے پاس امداد پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے اور ہم کیا چندہ دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے عرب کو مال اور دولت دی ہے اور وہ ان پہ لوٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن دشمن کی سازش ایسی ہے کہ نہ کسی مجاہد کا جانا ممکن ہے اور نہ کسی امداد کا پہنچنا ممکن ہے اس لیے جو اصل کام کرنے کا ہے اپنے ملک کی ترقی اور اپنے ملک کی خوشحالی اور اپنے ملک میں موجود مدارس اور مسجدیں اور یہاں کے مجاہدین اور مبلغین جو واقعی صراط مستقیم پر چل رہے ہیں آپ ان کی مدد کیجئے اور جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے پاکستان کے چند بڑے دینی مدارس میں سے ہے ایک اندازے کے مطابق 5,000 بچے اور بچیاں روزانہ اس ادارے سے قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم حاصل کرتی ہیں تو جامعہ عربیہ احسن العلوم کو بھی اپنی نصرت میں بھی یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھنا لازم ہے؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں بحث کی ہے اور فتاوی عالمگیری میں امام طحاوی کا جو قول ہے اسی پر فتویٰ ہے اور وہ قول یہ ہے کہ مجلس میں ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے تو درود شریف پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اور پھر ہر ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے. پڑھ لیں تو ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو پھر بار بار پڑھنا شریعت اعتبار سے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، البتہ پڑھ لینا مسلمان کے لیے بہتر. وتر میں دعائے قنوت کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو کیا وتر ہو گئی؟ نماز تو ہو جائے گی. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر دعائے قنوت کی جگہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کے خلاف. اس لیے اگر شاذ و نادر ایسا ہو جائے تو نماز مکمل کر لیں، نماز ہو گئی، لیکن اس کو عادت نہ بنائیے. جو دعا سنت سے ثابت ہے اس دعا کا پڑھنا سب سے زیادہ بہتر. وضو کے دوران استنجا کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ استنجا صحیح ہوا کہ نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو شک بار بار ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے. اگر کسی کو بار بار شک ہوتا ہے، روزانہ شک ہوتا ہے، تو یہ وسوسے کی بیماری ہے، اور وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ حقیقت میں وہ واقع موجود ہو تو اعتبار ہوگا، صرف آپ کی سوچ سے اعتبار نہیں ہے. آپ نے وضو کر لیا ہے اور وسوسہ ہے تو وسوسے کو رہنے دیں، نماز پڑھیں. اور اگر واقعتاً کوئی ایسی صورت ہے، مثال کے طور پہ معذور شرعی ہے، یا مثال کے طور پہ بیمار ہے، یا مثال کے طور پہ کمزوری ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے. وضو چھوڑ دیں، دوبارہ بیت الخلاء جائیں، استنجا کے حوالے سے ہر قسم کا اطمینان حاصل کر لیں، اس کے بعد دوبارہ وضو کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں. اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کو روکتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. یہاں تک کہ حنابلہ کے نزدیک ایسا شخص جو اپنے قضاء حاجت روک رہا ہو کسی بھی قسم کی، حنابلہ کے نزدیک ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اطمینان قلبی ضروری ہے. جب آپ کا ذہن بار بار بیت الخلاء جائے گا تو آپ کیا عبادت کریں گے اور کیا اللہ سے مانگیں گے؟ اس لیے پہلے اس قسم کی چیزوں سے اطمینان کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو کیا طلاق واقع ہوگی؟ مستقبل کی طلاق مشروط اگر ہوتی ہے تو واقع ہوتی ہے، ورنہ مستقبل کی طلاق واقع نہیں ہے. مثال کے طور پہ گھر سے باہر قدم رکھا تو طلاق دیتا ہوں یا دوں گا، تو ایسی صورت میں علماء نے کلام کیا ہے. اگر صیغہ حال کا ہے اور نیت بالکل ظاہر ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگی، ورنہ ایسی ہی مستقبل کے حوالے سے طلاق کے ذکر کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. کیا قبر کے تختی پر بیگم کے زندہ شوہر کا نام لکھ سکتے ہیں؟ یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو کیا قبر کے کتبے پہ، ظاہر بات ہے کہ زوجہ لکھیں گے، تو زوجہ کے ساتھ جو شوہر اس کے زندہ ہے، تو کیا زندہ شوہر کا نام قبر پہ لکھنا صحیح ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اجازت تو موجود ہے لیکن نیک فالی کے خلاف ہے. ایک آدمی اچھا بھلا گھر پہ رہ رہا ہے، آپ قبرستان میں اس کا نام لکھ دیں تو وقتاً قریب وہ قبرستان پہنچ جائے گا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کے ابا کا نام لکھ دیں، یا جو ان کے خاندان میں دادا باپ دادا گزرے ان کا نام لکھ دیں. شوہر بیچارے کو وقت سے پہلے قبرستان لے جانے کی کوشش نہ کریں، لیکن اجازت ہے. نماز جنازہ کی نیت جہری طور پہ کرنا ضروری ہرگز نہیں. نماز جنازہ کی نیت آپ کا قلبی ارادہ ہے، جنازہ پڑھ رہا ہوں، مسلمان کا پڑھ رہا ہوں، بچہ ہے یا بڑا ہے، اتنا جاننا ضروری. خاتون ہے یا مرد ہے اس کا جاننا بھی مفتابہی قول کے مطابق ضروری نہیں ہے. مسلمان ہونا چاہیے, چھوٹا ہے یا بالغ ہے اس کا جاننا, بس یہ آپ جانتے ہیں تکبیرات کہہ دیں جنازہ ٹھیک ہے. سامان کرائے پر دینا شادی وغیرہ میں ڈیکوریشن کے لیے, جبکہ وہاں پہ لوگ ناچتے گاتے ہیں, کیا ایسا جائز ہے؟ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ڈیکوریشن کی کرسیوں پہ گناہ ہو رہے ہیں یا نیکی ہو رہی ہے. اگر آپ کی ڈیکوریشن کی کرسیوں پہ اور اسٹیج پہ ڈھول بج رہے ہیں اور میرازی ناچ رہے ہیں تو اس قسم کی اجرت لینا حرام, ناجائز. اور اگر آپ کی کرسیوں پہ مجلس ہو رہی ہے اور لوگ اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ واقعے کے اوپر ہے, دیکھنا پڑے گا. ظہر کا وقت مثل اول تک ہے یا مثل ثانی؟ مفتابہی قول کے مطابق ظہر کا وقت مثل ثانی تک موجود ہے. وقف سے متولی کا کھانا جائز ہے. بخاری شریف میں ابھی ہمارا جمعرات کے دن سبق گزرا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کی زمین جب وقف کر دی تھی تو انہوں نے وہاں پہ لکھوا دیا تھا کہ اس زمین کا جو متولی ہے اس کو وقف سے خود کھانا بھی جائز ہے, وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ اور آنے والے مہمانوں کو کھلانا بھی جائز ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی زمین کے آمدنی سے خود بھی کھاتے تھے اور مکہ سے آنے والے مہمانوں کو بھی کھلاتے بھی تھے اور ہدیہ بھی دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ علماء کے پاس آپ مہمان بنتے ہیں, آتے جاتے ہیں, مدارس دینیہ میں کھانا پینا ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو اس بارے میں وسوسے کا شکار نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقف کے متولی کو معروف کے مطابق کھانے پینے اور استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم فارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم حل مشكلاتنا وقضي حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.